पाकिस्तान में इस वक्त रात के 9:30 हैं, भारत में 10, और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 11:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा के एक शो के साथ मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। हज़्म मामूल अहम खबरों की सुर्खियों से आगाज करते हैं। पाकिस्तान,
क्वेटा में पुलिस पर खुदकुश हमला, 6 अफराद हलाक, मुतादद जख्मी। सूबाई दारुलहुकूमत से मैं सतार काकर।
अमरीका से इंटेलिजेंस तआवुन मुअत्तल कर दिया है, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा का बयान। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक।
और दूसरी अहम खबरों में, शिमाली और जुनूबी कोरिया ने मंगल के रोज इत्तेफाक किया है कि ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए फौजी बातचीत की जाएगी। दोनों मुल्कों के दरमियान 2 साल में ये पहली बाज़ाब्ता बातचीत थी। खबरें तफसील के साथ। क्वेटा में जरगून रोड पर पुलिस के ट्रक के करीब बम धमाका हुआ है, जिसमें 6 अफराद हलाक हो गए हैं। मजीद तफसीलात क्वेटा से सत्तार काकड़ की इस रिपोर्ट में।
क्वेटा के मरकजी और असास इलाके में मंगल की रात को पुलिस के एक ट्रक के करीब जोरदार धमाका किया गया, जिसमें 4 पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर सेवल और दीगर अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जिनमें पुलिस, बलूचिस्तान कांस्टेबलरी और शहरी शामिल हैं। डॉक्टरों ने जख्मियों में से 6 की हालत तशवीशनाक बताई है। पुलिस हुकाम के बकौल मोटरसाइकिल पर सवार एक खुदकुश हमलावर को ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने रुकने का इशारा दिया, लेकिन हमलावर वहां से निकलने में कामयाब हुआ और बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के एहलकारों के ट्रक के करीब उसने अपने जिस्म के साथ बांधे गए बारूदी मवाद में जोरदार धमाका किया, जिससे जानी नुकसान के साथ कई गाड़ियों और रक्षों को भी नुकसान पहुंचा। धमाके की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से मीडिया को जारी किए गए बयान में कबूल कर ली गई है। ये हमला बलूचिस्तान असम्बली की सिक्योरिटी के लिए तैनात पुलिस और बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के एहलकारों पर किया गया, जो असम्बली की सिक्योरिटी के बाद वहाँ से वापस जा रहे थे। इस धमाके से चंद घंटे पहले बलूचिस्तान असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन अरकान वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करना चाहते थे, लेकिन वजीर आला नवाब सनाउल्लाह जहरी ने असम्बली के इजलास से 1 घंटा पहले गवर्नर बलूचिस्तान मोहम्मद खान अचकजई से मुलाकात की और उन्हें अपना इस्तीफा पेश किया, जिससे बलूचिस्तान असम्बली की स्पीकर मोहतरमा राहिला हामिद दुरानी ने इजलास में मौजूद अरकान को आगाह किया, जिसके बाद असम्बली का इजलास गैर मुअय्यन मुदत तक के लिए मुलतवी कर दिया। बलूचिस्तान में तकरीबन 2 माह के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस पर 2 खुदकुश हमलों समेत ये 6ठा धमाका था। इनमें से 4 धमाकों की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से कबूल की गई है। सतार काकड़, वॉइस ऑफ अमेरिका, क्वेटा।
पाकिस्तान ने अमरीका की जानिब से सिक्योरिटी इमदाद मुअत्तल किए जाने के बाद अमरीका के साथ इंटेलिजेंस तआवुन रोक दिया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट दी है मोहम्मद इश्तियाक ने।
पाकिस्तान के वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा है कि पाकिस्तान ने अमरीका से इंटेलिजेंस और दिफा के शोबे में तआवुन मुअत्तल कर दिया है।
फैसिलिटीज दैट वी हैव एक्सटेंडेड टू देम आर स्टिल इन ऑपरेशन, वी हैवंट सस्पेंडेड देम, बट देयर इज आल्सो ए वाइड field of intelligence cooperation and defense cooperation which we have suspended.
تاہم انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ کو پاکستان کی فضائی حدود اور زمینی راستے استعمال کرنے کی سہولت معطل نہیں کی گئی ہے اور ان سہولتوں کی فراہمی بدستور برقرار ہے۔ خرم دستگیر نے یہ بات منگل کو اسلام آباد انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ایک سیمینار سے خطاب کے موقع پر کہی۔ اسلام آباد میں امریکی سفارتخانے کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ انٹیلیجنس تعاون معطل کرنے سے متعلق انہیں باضابطہ طور پر آگاہ نہیں کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ نے گزشتہ ہفتے پاکستان کو فراہم کی جانے والی عسکری امداد روکنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ امداد اس وقت تک بند رہے گی جب تک پاکستان دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن اقدامات نہیں کرتا۔ منگل کو اپنے خطاب میں خرم دستگیر نے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ دونوں ملک صاف گوئی اور کھل کر تمام معاملات پر بات کریں۔
The way forward is not through threats, notices and suspensions of support.
انہوں نے کہا کہ آگے بڑھنے کا راستہ دھمکیوں، نوٹس دینے اور امداد کی معطلی سے ممکن نہیں۔
Just as we are firm in declaring that we have eliminated safe havens of terrorists and are clearing the remnants of terrorists from our soil.
وزیر دفاع نے ایک مرتبہ پھر واضح کیا کہ پاکستان نے اپنی سرزمین سے دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ختم کر دی ہیں اور ان کے بقول پاکستانی سرزمین سے دہشت گردوں کی باقیات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ ادھر پاکستان کے ایک موقر انگریزی اخبار ڈان نے اپنی خبر میں کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کی عسکری امداد روکنے کے اعلان کے بعد اسلام آباد نے گزشتہ 14 برسوں کے دوران دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہونے والے جانی و مالی نقصان سے متعلق ایک فیکٹ شیٹ یا حقائق پر مبنی رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 14 برسوں کے دوران دہشت گردی میں 74,000 پاکستانی ہلاک، جبکہ پاکستانی معیشت کو لگ بھگ $123 ارب کا نقصان ہوا۔ دریاسنا امریکی انٹیلیجنس ادارے سی آئی اے کے سربراہ نے ایک بار پھر الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان اب بھی دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کر رہا ہے اور ان کے بقول یہ طرز عمل امریکہ کو قبول نہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان نے پاکستان میں موجود افغان بناگزینوں کے قیام کی مدت میں 1 مہینے کی توسیع کے فیصلے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ 14 لاکھ بناگزینوں کی واپسی اس قلیل مدت میں ممکن نہیں ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے۔
پاکستان کی طرف سے اپنے ہاں موجود افغان پناہگزینوں کے قیام کی مدت میں محض 1 ماہ کی توسیع پر جہاں افغان حکومتی عہدیدار تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، وہیں پناہ گزین بھی اس تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس قدر قلیل وقت میں ان کی واپسی تقریباً ناممکن ہے۔ سرکاری اندازوں کے مطابق اس وقت پاکستان میں لگ بھگ 20 لاکھ افغان پناہ گزین موجود ہیں، جن میں سے 13 لاکھ سے زائد باقاعدہ اندراج کے ساتھ قانونی طور پر، جبکہ 6 لاکھ کے لگ بھگ بغیر قانونی دستاویزات کے ملک کے مختلف حصوں میں مقیم ہیں۔ پناہ گزینوں کے قیام کی مدت 31 دسمبر 2017 کو ختم ہو گئی تھی اور گزشتہ ہفتے ہی پاکستانی حکومت نے اس میں صرف 1 ماہ کی توسیع کا اعلان کیا تھا، جبکہ قبل ازیں 6 ماہ تک کی توسیع کی خبریں سامنے آئی تھیں۔ پناہ گزینوں کے ایک رہنما ہبت اللہ پشتون نے منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
ایک ملک سے دوسرے ملک میں ایک آدمی جاتا ہے نہ ادھر گار شفٹ کرتا ہے، اس کے لیے اپنا گار شفٹ کرنا گاڑی کا کرایہ بھی ہے نہیں، مطلب ادھر مطلب گار اٹھایا کرے ادھر چلے جائے، پھر ادھر گھر بنانا یا کمرہ بنانا یا مکان بنانا یا بچوں کے لیے مطلب رزق پیدا کرنا، یہ تو بہت مشکل نا۔
ہبت اللہ کے بقول یو این ایچ سی آر کی طرف سے رضاکارانہ طور پر واپس جانے والے پناہ گزینوں کے لیے امداد کی کمی بھی ان افغانوں کے لیے ایک بڑی مشکل ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین یعنی یو این ایچ سی آر نے گزشتہ سال وسائل کی کمی کے باعث واپس جانے والے پناہ گزینوں کو $400 کی بجائے $200 فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ بعض حلقوں کی طرف سے یہ تاثر بھی سامنے آیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان پر اپنے ہاں مبینہ طور پر واقع دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کے لیے ڈالے جانے والے دباؤ کے تناظر میں بظاہر افغان پناہ گزینوں کے قیام کی مدت میں 6 مہینوں کی بجائے 1 ہی ماہ کی توسیع دی گئی ہے۔ اس تاثر کی وجہ پاکستانی عہدیداروں کے وہ بیانات ہیں جن میں وہ کہتے رہے ہیں کہ دہشت گرد افغان پناہ گزین بستیوں میں چھپے ہوتے ہیں جن کی شناخت اور ان کے خلاف کارروائی میں پاکستان کو مشکلات درپیش ہیں، لہذا افغان پناہ گزینوں کو اپنے وطن واپس چلے جانا چاہیے۔ منگل کو ہی وزیر دفاع خرم دستگیر خان نے اس موقف کو دہرایا۔ اسلام آباد میں منعقدہ ایک سیمینار میں جب ان سے 1 ماہ کی مدت میں مزید توسیع کے امکانات کی بابت پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا،
By our calculation, the remnants of these jihadi and terrorist groups, they use now these refugee camps as a hideout.
پاکستانی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ ہمارے اندازوں کے مطابق دہشت گرد اور جہادی گروپوں کی باقیات ان پناہ گزین کیمپوں کو اپنی پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جو ہمارے لیے بہت مشکل صورتحال ہے کیونکہ ہم کسی بھی طرح پناہ گزین کیمپوں میں کسی طرح کا آپریشن نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا ہم پناہ گزینوں کی رضاکارانہ اور باوقار وطن واپسی چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی حتمی وقت کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن خرم دستگیر کے بقول پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے بعد ان جگہوں کو کلیئر کروا کر پاکستان دنیا کو یہ بتا سکتا ہے کہ اس نے اپنے ہاں دہشت گرد اور جہادی گروپوں کی باقیات کا بھی صفایا کر دیا ہے۔ اس تاثر کے بارے میں ہبت اللہ پشتون کا کہنا تھا کہ پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں کو سیاست سے کوئی سروکار نہیں۔
ادھر جو افغان مہاجر رہتا ہے نا پاکستان میں، اس سیاست میں عنوان نہیں ہے نا، غریب لوگ ہیں نا، مطلب ادھر اپنا مزدوری کے لیے، لیکن پاکستان کی طرف سے یہ فیصلہ مطلب جو آ گیا تھا یہ افغانی سب جاتی ہے۔
ادھر پناہ گزینوں اور ان کی بحالی سے متعلق افغان وزیر سید حسین علیمی بلخی نے یورپی یونین سے کہا ہے کہ وہ پاکستان سے افغان پناہ گزینوں کے قیام کی مدت میں توسیع کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا کہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ثناء اللہ زہری نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ کوئٹہ سے یہ رپورٹ دی ہے ستار کاکڑ نے۔
بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ ظہیری اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں. انہوں نے اپنا استعفیٰ گورنر بلوچستان کو پیش کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ اپنے خلاف صوبائی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے سے چند گھنٹے قبل دیا ہے. ثناء اللہ ظہیری نے منگل کی دوپہر کو گورنر بلوچستان محمد خان اچکزئی سے ملاقات کی اور انہیں اپنا استعفیٰ پیش کیا، جسے گورنر نے فوراً منظور کر لیا. ثناء اللہ ظہیری نے اپنے ایک بیان میں استعفے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے تمام ارکان کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی، لیکن اب بعض وجوہات کی بنا پر ان کی اپنی جماعت کے ساتھی ان کے ساتھ نہیں رہے. بیان میں نواب ظہیری نے کہا ہے کہ وہ زبردستی اپنے ساتھیوں پر مسلط رہنا نہیں چاہتے اور نہ ہی چاہتے ہیں کہ صوبے کی سیاست ان کی وجہ سے مزید خراب ہو، لہذا وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر حکمران جماعت مسلم لیگ نون میں پوٹ پڑ گئی تھی، اور بعض وزراء سمیت حکمران جماعت کے کئی ارکان اسمبلی نے بھی تحریک حمایت کا اعلان کیا تھا. اس کے علاوہ حکمران اتحاد میں شامل مسلم لیگ قائد اعظم کے ارکان نے بھی عدم اعتماد کی تحریک پر اس بے اختلاف کے ارکان کی حمایت کر رہے تھے. نواب ثناء اللہ ظہیری کے خلاف تحریک عدم اعتماد منگل کو صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں پیش کی جانی تھی، جس کی منظوری کے لیے کم از کم 33 ووٹ درکار تھے. شام کو اسمبلی اجلاس شروع ہونے کے ساتھ اسپیکر محترمہ راحلہ دورانی نے گورنر بلوچستان کی طرف سے بھیجا گیا آرڈر پڑھ کر سنایا، جس میں بتایا گیا تھا کہ وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ ظہیری اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں، جس کے بعد اسپیکر نے اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا. سیاسی مبصرین کے بقول بلوچستان جیسے اساس صوبے میں جہاں امن و امان کی صورتحال دیگر صوبوں کے مقابلے میں خراب رہتی ہے، ایسے صوبے میں سیاسی عدم استحکام کے اثرات پورے ملک پر مرتب ہو سکتے ہیں. تجزیہ نگار امان اللہ شادیزی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے دشمنوں کی کوشش ہے کہ بلوچستان میں سیاسی بے چینی پیدا کر کے ملک بھر کے عوام کو پاک چین اقتصادی راہداری اور ون بیلٹ ون روڈ جیسے منصوبوں کے ثمرات سے مستفید نہ ہونے دیا جائے.
خود بلوچستان جو ہے یہ بین الاقوامی قوتوں کی جو ہے مہازارے کا جو ہے نقطۂ مرکز ہے بالکل. تو ایسی صورتحال میں کہ پاکستان کے بالکل کارنر ہے اور سب سے بڑا صوبہ ہے اور سب سے سینسٹیو ہے، افغانستان ہے، ایران اس کے نزدیک ہے، تو اس حوالے سے بلوچستان کا استحکام جو ہے پاکستان کے استحکام کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور جو قوتیں اس کو ڈسٹرب کرنا چاہتی ہیں، بہت واضح بات ہے کہ وہ بین الاقوامی قوتوں کی نہ چاہتی ہوئی بھی جو ہے گیم کا حصہ بن رہے ہیں.
بلوچستان کے اسمبلی کے ارکان کی کل تعداد 65 ہے، جس میں مسلم لیگ نون کے 21، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے 14، نیشنل پارٹی کے 10، مسلم لیگ کاپ کے 5، جمعیت علماء اسلام فے کے 8، بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے 2، جبکہ عوامی نیشنل پارٹی، بی این پی عوامی اور مجلس وحدت المسلمین کا ایک ایک رکن اور 2 آزاد ارکان شامل ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف 2 جنوری کو مسلم لیگ نون کے صوبائی پارلیمانی گروپ کے بعض ارکان نے اس بے اختلاف کے ارکان کے ساتھ مل کر 14 ارکان اسمبلی کے دستخطوں سے عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کے لیے نوٹس اسپیکر بلوچستان اسمبلی کو جمع کرایا تھا. ستار کاکر، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ منگل کے روز اہم قانون سازوں کے ساتھ امیگریشن پالیسیوں پر مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن کسی بڑی پیش رفت کی توقع نہیں ہے کہ کس طرح ہزارہا نوجوان تارکین کو ملک بدری سے بچایا جائے. ادھر امریکی حکومت ایل سلویڈور کے تقریباً 2 لاکھ سے اوپر باشندوں کے لیے تحفظ کی وہ توسیع مہلت معطل کر دے گی، جس کے تحت وہ پچھلے تقریباً 2 عشروں سے امریکہ میں رہ رہے تھے. سینئر انتظامیہ عہدیداروں نے پیر کے روز یہ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سن 2001 میں تباہ کن زلزلوں کے بعد جو ایل سلویڈور میں آئے، وہاں کے ہزاروں باشندوں کو عارضی تحفظ کے اقدام کے تحت ملک بدری سے بچایا گیا تھا، وہ اب 9 ستمبر سن 2019 میں ختم ہو جائے گا. امریکہ کے سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات کرنے والے خصوصی قونصل نے صدر سے انٹرویو کے امکانات پر بات کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قانونی ٹیم سے مذاکرات کیے ہیں. دونوں فریقوں نے پچھلے ماہ ملاقات کی، لیکن معاملات سے شناسائی رکھنے والے افراد کے مطابق ممکنہ انٹرویو کے امکانات کی تفصیل طے نہیں ہو سکی. شام کی فوج نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے منگل کے روز شام کے علاقے میں متعدد میزائل داغے، جن میں کچھ دمشق کے شمال مشرق کی طرف پھینکے گئے. فوج نے بتایا کہ کچھ میزائلوں کو گرا لیا گیا، جبکہ دوسرے میزائلوں نے قطیفہ کے علاقے میں فوجی تنصیبات کے گرد نقصان پہنچایا. فوج کے بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ شامی فوج نے اسرائیلی طیاروں پر حملہ کیا، اسرائیلی فوج نے بیان پر تبصرہ نہیں کیا۔ شمالی اور جنوبی کوریا نے منگل کے روز اتفاق کیا کہ تعلقات بہتر بنانے کے لیے فوجی بات چیت کی جائے۔ دونوں ملکوں کے درمیان دو سال میں یہ پہلی باضابطہ بات چیت تھی۔ دونوں حریف ملکوں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ انہوں نے موجودہ فوجی کشیدگی کو زائل کرنے اور معاملات طے کرنے کے لیے فوجی بات چیت پر اتفاق کیا۔ شمالی کوریا نے منگل کے روز اس بات پر بھی رضامندی ظاہر کی کہ وہ جنوبی کوریا میں فروری میں ہونے والے سرمائی اولمپکس میں حصہ لے گا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ اسد نذیر کی زبانی۔
منگل کو جنوبی اور شمالی کوریا کے اعلی حکام کے درمیان باضابطہ مذاکرات دو سال بعد منعقد ہوئے۔ دونوں حریفوں کے درمیان مذاکرات میں معقول پیش رفت نظر آئی ہے۔ جنوبی کوریا کے یونیفیکیشن وزارت کے نائب وزیر چن ہائے سونگ کہتے ہیں، جنوبی کوریا کے نائب وزیر سونگ کہہ رہے ہیں کہ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ وہ ایک اعلی سطحی وفد اولمپک مقابلے میں شرکت کے لیے بھیجے گا، جس میں نیشنل اولمپک کمیٹی کے اراکین، کھلاڑی، فنکار اور صحافی شامل ہوں گے۔ پیانگ یانگ کے شہریوں نے ان مذاکرات کا خیر مقدم کیا ہے۔ جنوبی کوریائی خاتون کہہ رہی ہیں، جنوبی کوریائی خاتون کہہ رہی ہیں کہ ہر کوریائی کی یہ خواہش ہے کہ جنوبی اور شمالی کوریا کے درمیان تعلقات میں بہتری آئے۔ اس سمت کی فوری اور اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے مسائل مل جل کر حل کر لیں، ایسی تمام رکاوٹوں کو دور کیا جائے جس سے دونوں ملکوں کے انضمام میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ جنوبی کوریا نے منگل کو اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ شمالی کوریا اپنی مغربی سرحد پر دونوں ملکوں کے درمیان عسکری سطح پر ہاٹ لائن رابطے کو بحال کر رہا ہے۔ اس کے جواب میں جنوبی کوریا بھی بدھ کی صبح سے عسکری رابطے کو دوبارہ شروع کر دے گا۔ ان مذاکرات میں جنوبی کوریا نے تجویز دی ہے کہ جنگ میں بچھڑ جانے والے کوریائی خاندانوں کو آپس میں عارضی طور پر ملاقات کا بندوبست کیا جائے۔ منگل کو ہونے والے ان مذاکرات نے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کی فضا کو نسبتاً کم کیا ہے۔ اس سے قبل شمالی کوریا کی جانب سے ایٹمی ہتھیاروں اور میزائلوں کے تجربات کی وجہ سے تعلقات خاصے تلخ ہو گئے تھے۔ دوسری طرف شمالی کوریا پر بین الاقوامی پابندیاں بھی عائد کی گئی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور شمالی کوریا کے لیڈروں کے درمیان تلخیاں بھی بڑھ گئی تھیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کا پناہ گزینوں سے متعلق ادارہ اسرائیل کی حکومت سے اپیل کر رہا ہے کہ وہ اپنے ملک میں موجود ایریٹریا اور سوڈان سے تعلق رکھنے والے پناہ گزینوں اور پناہ کے متلاشی ہزاروں افراد کو سب سہارا افریقہ کے دیگر ملکوں کی جانب زبردستی بھیجوانے سے گریز کرے۔ وائس آف امریکہ کی لیزا شلائن کی رپورٹ کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں سعدیہ اسد۔
ادارے کا کہنا ہے کہ امیگریشن سے متعلق اسرائیل کی پالیسی سن 2016 سے مرتب کی جا چکی ہے، لیکن عموماً اسرائیل میں اس پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ یو این ایچ سی آر کے ترجمان ولیم اسپائنڈرل کا کہنا ہے کہ یکم جنوری سے اسرائیل کی حکومت کی جانب سے اریٹریا اور سوڈانی پناہ گزینوں کو زبردستی اپنے ملک سے نکال کر سب سہارا افریقہ کے دیگر ملکوں میں بھیجنے کے فیصلے پر انہیں تشویش ہے۔
Official statements that the plans may eventually target families and those with pending asylum claims.
سرکاری بیان کے مطابق اس منصوبے کے تحت ممکنہ طور پر ان خاندانوں اور افراد کو نشانہ بنایا جائے گا جو پناہ حاصل کر چکے ہیں یا پھر پناہ کی درخواست دے رکھی ہے۔ ان خاندانوں کو ممکنہ طور پر ہتھکڑیاں لگا کر ہوائی اڈے پر لے جایا جائے گا، جو کہ خاص طور پر بہت پریشان کن ہے، اور پھر ان لوگوں کو ان ملکوں میں بھیجنا جہاں کچھ خاص تحفظ کا انتظام بھی نہیں ہے، اور پھر ان لوگوں کا لیبیا یا پھر یورپ کے دیگر ملکوں کی جانب جانا پریشانی کا سبب ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت اسرائیل میں 27,000 اریٹریا اور 7,700 سوڈانی باشندے موجود ہیں، جن میں سے محض 10 اریٹرین اور ایک سوڈانی کے پاس بطور پناہ گزین پہچان موجود ہے۔ اسپائنڈرل کے مطابق انہوں نے اریٹریا کے بہت سے باشندوں سے انٹرویو کیا جو پناہ کی تلاش میں اسرائیل میں موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اسرائیل میں سینائی کے ذریعے داخل ہوئے اور انہیں اس سفر میں بے انتہا مشکلات اور بدسلوکیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کا کہنا تھا کہ یو این ایچ سی آر کوئی بھی متبادل حل تلاش کرنے کے لیے اسرائیل کی مدد کرے گا، جس میں کسی بھی دوسرے ملک میں ان افراد کو باقاعدہ قانونی طریقے سے محفوظ ٹھکانے فراہم کرنا شامل ہے۔ افریقہ سے تعلق رکھنے والے بہت سے باشندے جو کہ خود کو پناہ گزین کہتے ہیں اور اسرائیل میں سیاسی پناہ کے متلاشی ہیں، ان کے بارے میں اسرائیل کا کہنا ہے کہ اکثریت ایسے افراد کی ہے جو بہتر روزگار کی تلاش میں آئے ہیں یا پھر غیر قانونی طور پر وہاں موجود ہیں یا پھر خفیہ طور پر ان کے ملک میں داخل ہوئے ہیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، زبیدہ آپا یا زبیدہ طارق ایک شیف کی حیثیت سے تو معروف تھی ہی، لیکن ان کی شخصیت اپنی جگہ منفرد تھی اور اسی لیے وہ جگہ آپا بن گئی تھی۔ اس ہفتے جب وہ رخصت ہوئیں تو ہر ایک کو ایسا لگا جیسے ان کا کوئی عزیز چلا گیا ہو۔ ہمارے ایک پروگرام کچھ تو کہیے میں انہوں نے شہناز عزیز سے اپنی زندگی، اپنے خاندان اور اپنے کھانا پکانے کی ابتدا کے بارے میں بہت سی باتیں کی تھیں۔ سنتے ہیں ان کی گفتگو کے یہ اقتباس۔
بڑا ایک ٹیلنٹڈ خاندان ہے آپ کا، تو کچھ بتائیے آپ۔
ہم لوگ 10 بہن بھائی تھے، میری شادی 21 سال کی عمر میں ہوئی اور مجھے گھر میں امی نے کوئی ایسے کھانا وانا کبھی نہیں پکوایا، کبھی نہیں۔ تو جب شادی ہوئی تو پہلی دفعہ میں نے کڑھی بنائی تو وہ بغیر دہی کی بنائی، مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس میں دہی بھی پڑتا ہے۔
اچھا،
پانی اور بیسن کی بنائی۔ جب میاں دفتر سے آئے میں کا تارے کا ڈسٹ بن دیکھ لو، میں نے آج جو کھانا پکایا
ڈسٹ بن میں پڑا ہوا ہے،
تو کہہ لے کہ کوئی بات نہیں سیکھ جاؤ۔ ایک سال کے اندر میں نے 300 آدمیوں کا کھانا اکیلے پکایا، پھر سیکھ گئی۔ میری والدہ بہت بڑی عورت تھی، بہت پتا 36 سال کی ویڈو ہو گئی تھی۔ بہنوں نے ہم کو سب کو پالا، سب بڑی بہنیں بجیا، زہرہ بازی، ان سب میں کام کر کے، مشاعروں میں جا کے، بجیا نے اسکول میں پڑھا کے ہم سب بہن بھائیوں کو پالا۔ مگر امی اتنی ہمت کی تھی شہناز، امی کبھی اسکول نہیں گئی تھی، کبھی کچھ نہیں، لیکن انہیں دیوان حافظ، دیوان میر، دیوان غالب حفظ تھا۔
سب سے بڑا سبق آپ نے ان سے کیا سیکھا؟
ان سے سیکھا بیٹا، ہر حال میں خوش رہو، اپنے آپ کو پازیٹو سوچ لے کے چلو گی تو اللہ بہت نوازے گا۔ اور میں نے وہی کیا کہ میں نے کبھی دل چھوٹا نہیں کیا، چاہے مجھے پتھر دھونے پڑے ہوں، چاہے مجھے غسل خانے دھونے پڑے ہوں، میں نے دھوئے، میں نے کام کیا اور اچھی نیت رکھی۔ کیونکہ میرے ہاتھ میں تو نہ ٹریننگ ہے، نہ کوئی ڈگری ہے، نہ کوئی کچھ ہے، لیکن اس فیلڈ میں، جو میری فیلڈ میں کھانا پکانے کی، اس میں اللہ نے مجھے اتنی عزت دی شہناز کہ مجھے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس منہ سے اللہ کا شکر ادا کروں۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بجیا کا قد آپ کی بہنوں میں کیوں چھوٹا ہے، میں نے کہا دیکھیں کیونکہ اللہ نے ان کو بہت بلند درجہ دیا، ہر آدمی ان سے جھک کے بات کرتا ہے۔ وہ صاحب خاموش ہو گئے۔ پھر ایک شادی میں مقصود ملے تو انہوں نے بجیا کو سلام کیا، تو بجیا نے ان کو جھک کے پیار کیا۔ میں کہا بجیا آپ 80 سال کی عمر میں پڑھی لو۔
طارق صاحب کے بارے میں ہمیں بتائیے۔
میٹرک پاس کیا، فرسٹ ایئر آئی تھی، تو کیا سوچتی کون مجھے پسند کرے گا، لیکن وہ میرا خیال ہے میاں کو کوئی اور ملی نہیں، تو انہوں نے سوچا کہ یہی ہاتھ مار لو، مل گیا۔
کیا کہہ رہی ہیں آپ زبیدہ آپا، اتنی حسین ہیں اب تک، اتنی پیاری لگتی ہیں آپ، پتہ نہیں اس وقت تو کیا قیامت ڈھاتی ہوں گی آپ۔
نہیں تایا کے بیٹے تھے اور اپنے خاندان تھا، شادی ہو گئی، دو بچے ماشاء اللہ، ایک بیٹا ایک بیٹی، ماشاء اللہ دو پوتے ہیں، دو نواس ہیں۔
تو بہت ہی آپ کی ایک پرفیکٹ زندگی ہے۔ آپ کا کچھ نام آتا ہے تو لوگ ترکیبیں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں مختلف قسم کی۔
فوراً بیٹا میں بتا نہیں سکتی، میں پاگل ہو گئی، سڑک پہ جاؤں، شادی میں جاؤں، خدا نہ کرے کسی حادثے میں جاؤں، مگر لوگ پوچھتے ضرور ہیں۔ صرف یہ رہ گیا کہ زندہ کیسے کیا جا سکتا
ہے۔ اب حیدرآباد دکن کا کوئی واقعہ سنائیے ہمیں۔
حیدرآباد دکن میں بیٹا شہناز، میں بہت چھوٹی تھی، 3 سال کی تھی جب یہاں آ گئی تھی، 48 میں امی آ گئی تھی۔ تو حیدرآباد کا تو جو قصے سنتے ہیں تو ہمیں تو ایسے خواب بھی نظر نہیں آتے، جس طرح کے لوگ اپنے بچپن کا بجیا اور لوگ بتاتے ہیں۔ تو ہم نے تو بیٹا وہ بچپن دیکھے نہیں، ہم نے تو پریشانی دیکھی۔ ہم نے 7 سال 8 سال کی تھی جب میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ تو ہم نے تو بچپن ایسا گزارا جیسے کچھ جوان بچے گزارتے ہیں، کیونکہ نہ امی سے ہم نے کوئی خواہش کی، نہ امی سے کوئی فرمائش کی۔ امی کو ہمیشہ خاموشی سے پودے دیکھ کام کرتے دیکھا، کھانے پکاتے دیکھا، اور ہم لوگوں سے بیٹھ کے ہنستی تھی، روتی نہیں تھی، کبھی میں نے ان کو بین کرتے بھی نہیں دیکھا۔ ہم کلیاں پکاتی تھیں، گھروندہ بنا کے دیتی تھیں، پھر گوڑیوں کی کہانی سناتی تھیں، نظمیں سناتی تھیں۔
کوئی ایسا واقعہ مطلب جس نے آپ لوگوں کی سب کی زندگیوں پہ بڑا اثر ڈالا ہو؟
دیکھو بجیا 19 سال کی عمر سے اپنے میاں سے الگ ہو گئی تھی، ایک اسکول میں پڑھاتی تھیں، اس فیس سے میرے بھائی کی فیس جاتی تھی۔ میرے بھائی جو اتنی بڑی نوکری پہ رہے، وہ میرے بھائی ایک پریس میں اپنی فیس دینے کے لیے اخبار لپیٹ کے اپنی فیس دیتے تھے۔ اور ظاہر ہے جب وہ غربت ہوتی ہے تو سب ذرا دور دور ہو جاتے ہیں، جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو سب سامنے آ جاتے ہیں، کیونکہ ہم 10 بہن بھائی تھے، کون کس کی مدد کرتا، تو بس ایک دوسرا بس ہنستے ہوئے ہم نے بچپن گزارا، اتنی پریشانی ہے بھی، اگر 3 دن کھانا نہیں کھایا تو ہم اس سے بھی خوش رہتے، کبھی امی سے یہ نہیں کہا کہ امی ہمیں بھوک لگ رہی، تو جو ہم نے دیکھا تو اللہ نے ہمیں سب کچھ نوازا ہے، لیکن ہم اپنا ماضی نہیں بھولیں، آج ہم 1010 کے گھر میں رہ رہے ہیں لیکن ہمیں وہ پی آئی ڈی کالونی بھولے نہیں ہیں، اس کی باتیں ہم یاد کر کے ہم خوش ہوتے ہیں. یہ والد ابو جب پاکستان آئے تو سر پہ چھت بھی نہیں تھی، دروازے بھی نہیں تھے، کھڑکیاں بھی نہیں، اور ان کے جو دوست تھے وہ چابیوں کے گچھے لے کے آتے تھے کہ ہرجم چرچ روڈ کے گھر کھولو اور بیٹھ جاؤ، ہندو بھی چھوڑ کے گئے تھے اپنے گھر بھرے ہوئے، تو والد ہمیشہ کہتے تھے کہ میں نہیں کسی کا میں دکھ بھرا گھر چھوڑ کر آیا ہوں، میں کسی کا دکھ بھرا گھر نہیں لوں گا.
تو چلیے آخر میں اچھے سے ہمیں کچھ شعر سنا دیجیے آپ.
ایسے تو مجھے بالکل یاد نہیں، لیکن آج کل کے حالات تو بہت اچھا ہے، بہت مشکل ہے جو حالات کی گٹھی سلجھے، اہل دانش نے بڑی سوچ کے الجھائی ہے.
واہ واہ بہت خوب، مقرر ایک دفعہ پھر سنائیے.
بہت مشکل ہے جو حالات کی گٹھی سلجھے، اہل دانش نے بڑی سوچ کے الجھائی ہے.
بہت خوب.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے ہمارے تازہ ترین براڈکاسٹ بلٹن کے لیے.
پاکستان میں لڑکیوں کی تعلیم سے متعلق نیلوفر مغل کی خصوصی رپورٹ.
اگرچہ پاکستان میں ایسے کئی سرکاری، غیر سرکاری اور بین الاقوامی ادارے ہیں جو ملک میں لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں لڑکیاں لڑکوں کے مقابلے میں دگنی تعداد میں تعلیم ادھوری چھوڑ رہی ہیں. کچھ علاقوں میں لڑکیوں کی تعلیم کی شرح محض 8% ہے.
کلچرل بائسز ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو نہیں پڑھنا چاہیے عمر کے بعد، لڑکے کرتے ہیں کام، اور ایسی شادیاں ہو جاتی ہیں جلدی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم بند کی جائے.
In advancing access to education.
پاکستان میں غریب طلبہ کے تعلیمی حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک این جی او کے احسن ظفر ملک میں لڑکیوں کی تعلیم پر واشنگٹن ڈی سی میں کرائے گئے ایک مکالمے کے شرکاء میں سے ایک تھے. ماہرین نے معاشرتی رویوں کے ساتھ غربت کو تعلیم سے متعلق خاندان کے فیصلوں میں ایک اہم فیکٹر قرار دیا.
بہت سے گھرانوں میں بنیادی وسائل کو مد نظر رکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں. وہ لڑکوں کو تعلیم دلواتے ہیں لیکن لڑکیوں کی شادیاں جلد کر دیتے ہیں، کیونکہ لڑکیاں معاشی طور پر ان کا سہارا نہیں بن سکتی.
لڑکیوں کی جلد تعلیم چھوڑنے یا تعلیم حاصل نہ کر پانے کی وجوہات کچھ بھی ہوں، تبدیلی کے اس سفر کا آغاز کلاس روم سے ہوتا ہے.
ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچیاں جو پرائمری تعلیم مکمل کر لیتی ہیں یقیناً ان کی کم عمری میں شادیاں نہیں ہوتی، ان کے بچے بھی جلدی یا زیادہ نہیں ہوتے، اور بہت کم ہی امکان ہے کہ وہ گھریلو تشدد کا شکار ہوں.
تعلیمی ماہرین کا کہنا ہے کہ خواتین کو با اختیار بنانے سے بھی آئندہ کی نسل کی سوچ تبدیل کی جا سکتی ہے. ہر ڈومین ایسا ہی ایک ادارہ ہے جو پاکستانی خواتین کو ٹیک کے شعبے میں روزگار کے مواقع دیتا ہے.
ہم پاکستان میں کم اور درمیانی آمدنی والی خواتین کی تربیت کرتے ہیں، کیونکہ اگر ماں تعلیم یافتہ ہوگی تو ہی وہ اپنی بیٹی کو تعلیم دے سکے گی یا باقی خاندان کی سوچ تبدیل کر سکے گی.
حالیہ برسوں میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کی وجہ سے بھی پاکستان کے کئی علاقوں میں اسکول یا تو بند کر دیے گئے یا انہیں تباہ کر دیا گیا، جو ابھی تک دوبارہ کھل نہیں سکے ہیں.
ماحول میں جب کشیدگی ہوگی تو اس سے تعلیم پہ اور بہت ساری چیزوں پہ اثر پڑے گا. تعلیم میں وہ طاقت بھی ہے، اور اس کے لیے بہت سارے لوگوں کی کوشش جو ہے وہ ہمارے سامنے واضح بھی ہے. مختارہ مائی کا آپ سوچ لیں، آپ ملالہ کو دیکھ لیں.
تعلیمی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں لڑکیوں کے لیے تعلیم کی صورتحال میں بہتری لائی جا سکتی ہے اگر ملک میں موجود رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ پر صحیح طریقے سے عمل درآمد کیا جائے. اس کے علاوہ نصاب میں بھی لڑکیوں کی تعلیم سے متعلق مواد شامل کر کے سوچ میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے. نیلوفر مغل، اردو وی او اے، واشنگٹن.
ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ اور شب بخیر.